السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ المائدہ آیہ نمبر 46. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اسپیشلی شریعت کے بارے میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ہیں، ان کو نہ ماننا یہ کسی بھی مسلمان کو ظالم، فاسق اور کافر بنا دیتا ہے. اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا مسلمان کی بیسک ذمہ داری ہے. یعنی ایز اے مسلم ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے بنیں، یعنی اس کو اپلائی کریں. شریعت ہماری اسی لیے آئی ہے. یعنی شریعت صرف کتابوں میں رکھ دینے کے لیے نہیں آئی جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، بلکہ شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئی ہے. یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ نہ کرنا دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، تو یہ تین حکم ان کے لیے ثابت ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، اور تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی خود کی من مانی مرضی کرے، یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو مانے یا ان کو بہتر سمجھے، یہ تین ایسے جرائم ہیں. یعنی سب سے بڑے جرم کا یہ ارتکاب ہے سمجھے، یعنی اللہ کی شریعت کو نہ ماننا یا کسی اور کو ماننا، کہ اس کا یہ کام اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکاری سمجھا جائے گا. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر دیا، اور یہ کفر ہے. دوسرا، اس کا یہ کام عدل اور انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ٹھیک عدل کے مطابق ہیں. جو حکم ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب اس کے مطابق آپ نے فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ وہ عین عدل تھا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. تو آپ نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق تھا جو حکم نازل ہوا تھا. تو اب وہ نہیں مانا اور اللہ کے حکم سے ہٹ کر فیصلہ کیا، تو یہ ظلم ہوا، کیونکہ عدل نہ کرنا یہ ظلم ہے. اور تیسرا، فاسق، یعنی ایز اٹ از ایک بندے کے، یعنی ہم ایک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم سب انسان، ساری ہی مخلوق بندے ہیں. تو بندہ ہونے کے ناطے جو ہم پر تمام فرائض اور احکامات واجب ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنے مالک، اپنے جو خالق ہے، اس کے دیے ہوئے قانون کو توڑا اور بندگی سے باہر نکل گئے، اور اپنی منمانی مرضی کی یا دوسرے قانون کو نافذ کیا. تو یہ بندگی اور اطاعت کے دائرے سے ہم دراصل خارج ہو گئے اور باہر قدم نکالا، حدود کو توڑا. تو پھر یہ کیا ہے؟ فسق ہے. کیونکہ فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو توڑ کر باہر نکلنا. تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ کر جب ہم باہر نکلے تو پھر فاسق. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں اس کو توڑ کر اس کی حدود سے باہر نکلنا، اس سے انحراف کرنا، یہ کیا ہے؟ فسق میں آتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں دراصل انسان کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتی، لیکن اس کا منکر بنا دیتی ہیں. یعنی پھر وہ ظالم، کافر اور فاسق ہو جاتا ہے. حالانکہ اعتقاداً نہیں ہوگا، لیکن عملاً وہ ہو جائے گا اس طرح سے. اور یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا. آئیے دیکھتے ہیں آگے آیت نمبر 46 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. وقفینا، اور پیچھے لائے ہم، وقفے سے، ہم اردو میں وقفہ کہتے ہیں نا، تو ایک کے بعد ایک یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے لانا. اور پیچھے لائے ہم، اللہ آتا رہیم، اوپر نشان قدم کے ان کے، پہ عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لیما، لیے، جو بین یدیہ، درمیان تھا ان دونوں ہاتھوں کے، یا دونوں ہاتھوں کے اس کے، من التوراتی، تورات میں سے، وہ آتے نہ ہو، اور عطا کی ہم نے اس کو، الانجیل، انجیل، فی ہی، اس میں، ہدن، ہدایت، و نور، اور نور تھا، وہ مصدقاً، اور تصدیق کرنے والی تھی، لیما، لیے، جو بینہ، درمیان تھا، یدیہ، دونوں ہاتھوں کے اس کے، من التوراتی تورات میں سے، وہدن اور ہدایت و موعظتن اور نصیحت للمتقین متقیوں کے لیے، اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں ہم کتابوں ہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تورات کے بارے میں پڑھا، قرآن بھی وہی چیز لے کر آیا، اور یہاں پر انجیل کی بات کی گئی ہے۔ یعنی جتنی بھی الہامی یعنی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں تھیں، وہ کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، جتنے بھی نبی آئے پہلے ہی دین کی تصدیق کرنے والے تھے اور پہلی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرتے تھے، اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی نبی آتا ہے تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء جو آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا، اور ان کی جو پہلی امت نے جو کتاب اور اس کے معنی میں جو تبدیلی کر دی تھی اس کو ختم کرنا۔ جیسے کہ تورات میں انہوں نے جو تبدیلیاں کر دی تھی، تو انجیل جب آئی تو انجیل نے اس کو کریکشن کر دیا، پھر انجیل میں جو چینجز ہوئے اب قرآن نے اس کو کریکٹ کر دیا الحمدللہ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے جیسے کتابیں آتی گئیں بعد میں لوگوں نے خود ساختہ منمانی تاویلیں کرنا شروع کر دی اس میں۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ قرآن میں ایسی اپنی منمانی تفسیر کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور اپنے منمانی معنی پہناتے ہیں اس کو۔ تو جو لوگوں نے کتابوں میں تحریف کر دی تھی، اعتقاد میں تبدیلی لائی تھی، یا جو لوگ حق کی راہ سے بھٹک گئے تھے، حق کی راہ کو گمراہ کر دیا تھا، تو ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان سب کو صحیح کرنے کے لیے اگلی کتابیں آتی ہیں۔ تو کتاب میں تحریف یا اضافہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اصل میں، جو کہ پہلے کے لوگ کر چکے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کر چکے تھے تورات میں۔ تو انجیل اس کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی اور ان کو صحیح بات بتانے کے لیے آئی تھی تاکہ وہ لوگ حق کے راستے پر آ جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، اور ہر نبی کا اس پر ایمان رہا اور ہر نبی کے فالوورز کا اس پر ایمان رہا جو پچھلی کتابیں آئی تھیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تھی کتابیں تورات اور انجیل، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن آج جو اللہ کی وہ کتابیں ہیں جس میں تحریف کر دی گئی ہے، اس لیے ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، کیونکہ اس میں بہت چینجز انہوں نے کر دیا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو ایکچوئل کتاب آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آج انہوں نے کیا کر دیا، وہ ایکچوئل کتاب کو کہیں گم کر دیا اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے کتابیں آئی تھیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ضروری ہے ہر کتاب پر اور ہر نبی پر۔ اور اسی لیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ تم مجھے اللہ کا نبی مانو کیونکہ میں نبی ہوں، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ لیکن یہود، ہم جانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے آخرکار عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو سولی پر لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالی نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اب سب سے آخری کتاب کون سی ہے، قرآن ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں لوگوں نے بہت کوشش کی، جیسے لوگ ڈائریکٹ اس کے ٹیکسٹ کو چینج نہیں کر سکے تو کیا کر دیا، اس میں کے ٹیکسٹ کو نکال لیا، یا اس کی جو ہے جو من چاہی تفسیر کر لی، جو مانی چاہا قرآن کی آیتوں کو پہنا دیا۔ جو منکرین حدیث ہے ایکچولی وہ اس میں بڑی جسارت کرتے ہیں، اور چونکہ اب اس کے ٹیکسٹ کو تو چینج نہیں کر سکتے، لہٰذا ان الفاظ کے معنوں کو چینج کر کے بتا دیتے ہیں، یا جو باطنی تفسیر کہلاتی ہے، یا اور بھی بہت سارے فرقے ہیں جو اس کی من چاہی تفسیر کرتے ہیں۔ تو انبیاء جو ہے دراصل ایک ہی دین کو لے کر آئے تھے، ہاں کچھ چیزیں مختلف رہیں جو احکامات تھے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے دنیا اور آخرت میں تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ انبیاء سب اللاتی یعنی ماں جائے بھائی ہوتے ہیں، جن کا باپ ایک یعنی عقائد اور مائیں یعنی فروئی مسائل جدا جدا ہوتے ہیں، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یعنی جو قفینہ کا لفظ آیا ہے اصل میں، وقفہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، تو یہ کیا ہے، اس کو فطرت الرسل بھی کہا جاتا ہے، اس وقفے کو، یعنی جو انبیاء کے درمیان رہا، ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان جو وقفہ رہا اس کو فطرہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا فطرت الوحی بھی آپ نے سنا ہوگا نا، کس وقفے کو یا کس عرصے کو کہتے ہیں فطرت الوحی۔ فطرت الوحی مطلب وہ عرصہ جب وحی پہلے ایک بار نازل ہو کر بیچ میں اس کا آنا یا نازل ہونا بند ہو گیا، اس کو فطرت الوحی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فطرہ وقفے کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک عرصے سے دوسرے عرصے تک کی کوئی چیز بند رہی ہو یا پھر گیپ آ گیا ہو. کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں پے در پے یعنی یہ کی بات دیگر بلکہ بعض اوقات ایک ہی وقت میں بہت سارے رسول آئے ہے نا. جیسے کہ کتنے انبیاء کا ذکر ہے, خود ایون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون سے نبی تھے آپ بتائیے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے نبی تھے ان کے وقت میں کہ اور بھی نبی تھے؟ یعنی بنی اسرائیل میں نبیوں کا وقفہ بند ہی نہیں ہوا. جی ہارون علیہ السلام تھے, ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پے در پے رسول بھیجے, کتنی بڑی بات نہیں, کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. آپ خود سوچیں, ابھی آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے پاس ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے یا ہمارے سامنے ہوتے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی اور ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوتا. تو نبیوں کا آنا یہ بھی ایک رحمت ہے اصل میں, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا جو بھیجا جانا ہے وہ بند کر دیا, ختم ہو گیا. کیونکہ قیامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب قریب ہیں, تو لہٰذا اب انبیاء نہیں آئیں گے, رسول اکرم آخری نبی ہیں. تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے 570 سال کا فرق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 570 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, یعنی آپ کا 40 سال کا عرصہ بھی اس میں شامل ہے, ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 600 سال کے بعد. تو بہرحال یعنی 500 سے 600 کے بیچ کا وقفہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا وقفہ ہے. تو اسی لیے اس کو یہاں پر وقفہ کہا گیا, وقفینا فترۃ الرسل, انبیاء کا درمیان میں گیپ آ جانا ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا, اور نبیوں کا آنا دراصل ہم انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے, کیونکہ وہی ہمیں تمام ہر اللہ کی شریعت, اچھائی برائی, اس میں فرق, وہ سب بتاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو تورات کو کہا گیا تھا کہ تورات بھی کیا ہے, ہدن اور نور ہے, تو یہاں انجیل بھی کیا ہے, ہدن اور نور ہے, یعنی اس میں ہدایت ہے, راہ راست کو پا لینے کا اس میں الحمدللہ سارا موجود ہے, جو بھی اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آیتیں وہ تمام چیزیں. اور نور روشنی, کہ جس کی روشنی میں, یعنی کتاب دراصل ایک نور ہوتی ہے, ایک روشنی ہوتی ہے جس کی روشن تعلیمات کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں, اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں الحمدللہ. اور تمام انبیاء یہی چیز لے کر آئے تھے, یعنی ان سب کا دین ایک ہی تھا, ان سب کی تعلیمات ایک ہی تھی, اور اس میں ہدایت ہے, روشنی ہے. یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے, باطل سے حق کو واضح کرتی ہے, اور وہ مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ, اور تورات کی جو اس سے پہلے نازل شدہ کتاب تھی اس کی تصدیق بھی کرتی ہے, یعنی تورات کی صداقت کو ثابت کرتی ہے, اس کی شہادت دے کر اس کے برابر جو بھی آیتیں ہیں وہ اس میں نازل کی گئی ہیں, اور اس میں ہدایت بھی ہے, موعظت بھی ہے, یعنی نصیحت ہے متقین کے لیے, کیونکہ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں وہی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یعنی متقین ہی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہی نصیحت پکڑتے ہیں, وہی واعظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو بیکار کے جو سارے کام ہیں, غیر مناسب جو امور ہیں, ان سے بچے رہتے ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ کتاب کیا کرتی ہے انسان کو, اصل میں کتاب کو فالو کرنے کے کیا فائدے ہیں. آپ لوگ خود سمجھے کتاب پڑھ رہے ہیں, ابھی کتاب کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, آپ خود بتائیے اس سے فائدے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اور کتاب ہمیں کیا فائدے دیتی ہے یا کس راستے کی طرف لے کر جاتی ہے. جی کتاب ہمیں کیا کرتی ہے, سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے, صحیح سمجھ عطا کرتی ہے, بالکل ویری گڈ, ہدایت کے راستے پر لے جاتی ہے, سیدھا راستہ بتاتی ہے, صراط مستقیم پر لے جاتی ہے, بالکل صحیح ہے. تو کتنے سارے فائدے ہوئے نا, آپ سوچیں کتاب کے, یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج کر ہم پر کتنا احسان کیا. اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو آپ خود بتائیے کہ ہم آج کہاں بھٹک رہے ہوتے تھے, کیونکہ کتاب ہی دراصل ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور آپ دیکھیں آج دنیا سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے, یعنی اب معجزات نہیں رہے گی, کہ رسول اکرم کے ساتھ ہی معجزات ختم ہو گئے تھے, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی, اب قیامت تک آنے والے لوگ کہاں سے فائدہ اٹھائیں گے. ان کے لیے کیا ہے, ایک تو رسول اکرم کی احادیث ہیں, اور مین چیز کیا ہے, کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا. انسان لغویات سے دور رہتے, دیکھیں آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے نا, اور جو سمجھ آتی ہے آپ بتائیے, یعنی کتاب سے پہلے وہ سمجھ نہیں رہتی ہے, جنہیں جو وسعت نظری, جو دور اندیشی, جو فہم, جو ایک ہم کو جو ایک ہمارا ضمیر جاگتا ہے, جو ہمیں کسی اور کو پھر بولنے کی ہم کو ضرورت نہیں رہتی, یعنی اندر سے ہی ضمیر ہمیں کچو کے لگاتا ہے, ذرا سی بھی ہم سے غلطی ہو جائے تو خود بخود اندر سے احساس ہوتا ہے کہ ہم اس سے غلطی ہو گئی ہے نا. جی ہاں, شریعت بھی ہمیں یہ کتاب ہی سے شریعت ملی الحمدللہ, اور شریعت ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے قریب کرتی ہے. کتنے فائدے ہیں کتاب کے, آپ خود بتائیے, اور آپ خود اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم اتنی توفیق تو دی کہ ہم کتاب پڑھ سک رہے ہیں الحمدللہ. یعنی ہم کو کتاب کا فہم آ رہا ہے دھیرے دھیرے. جی حق اور باطل کا فرق ہم کو بتاتی ہے. تو اس کا یعنی جو فترۃ الرسل ہے یعنی جو وقفہ ہے, وقفہ اردو میں ہم وقفہ کہتے ہیں لیکن جو عربی زبان میں اس کا روٹ آتا ہے قاف فا واو, قفا سے ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ لا تقفو نہ پیچھے پڑھ, ولا تقفو ما لیس لک بہ علم سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے, اور تو پیچھے مت پڑھ اس کے جو تیرے پاس نہیں ہے جس کا کوئی علم. تو قف و یقف و تقفی وطن, قف یقفی تقفیتن, کسی کو کسی کے پیچھے لگانا, کسی کے پیچھے کسی کے بعد کسی کو بھیجنا. وقفین من بعده بالرسل, اور ہم نے بھیجا یعنی ان موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کو. ٹھیک ہے, تو قاف فا واو اس کا روٹ ہے. تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, یہ کے بعد دیگرے. سبحان اللہ, یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت بڑا احسان ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی چاہے وہ تورات ہو, قرآن ہو, یا انجیل ہو, یا صحف ابراہیم یا موسیٰ ہو, یا اور بھی جو کتابیں ہیں جس کا ہمیں علم تک نہیں ہے, یہ سب کتابیں ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں. اور یہ کتابیں اگر نہ ہوتی تو ہم راستہ بھٹک رہے ہوتے اور اندھیروں میں گم ہوتے, یعنی جہالت کے اندھیروں میں. یہ کتاب ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے آتی ہے اور ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب سے آگاہی دی. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے ان کے پاس کتاب تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا, اس کو وہ چھپاتے تھے. یعنی وہ لوگ کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ کتاب کو بتا دیں گے تو کیا ہوگا, ان کی جو سری جو جرائم ہیں ان کے جو ان کی برائیاں ہیں وہ کھل کر آ جائیں گی. تو جو اگلی آیت اس میں یہی بتایا گیا, آیت نمبر 47 میں, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب یہ فاسق کا بھی لفظ آ گیا جو ہم تیسرے لفظ کا انتظار کر رہے تھے کہ کافر اور ظالم تو ہم پڑھ چکے تھے, اب یہاں فاسق کا لفظ آیا ہے. یعنی جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کریں, یا جو انجیل کے احکام کو چھپائیں, یا جو لوگ تورات کے احکام کو چھپاتے تھے ان کے بارے میں. وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں, اہل الانجیل انجیل والے, بیما ساتھ, جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے, فی ہی اس میں, وَمَنْ لَمْ اور جس نے نہیں, يَحْكُمْ اس نے فیصلہ کیا, بیما ساتھ, جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے, فَأُولَئِكَ تو وہی لوگ, هُمُ الْفَاسِقُونَ وہی نافرمان ہیں, وہی فاسق ہیں. فاسق جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ فَسَقَ فَسِينَ قَاف اس کا روٹ ہے. عربی زبان میں جب کلی ہوتی ہے نا, کلی کھلتی ہے, تو اس کو بھی یہی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے, فسقہ سے, کسی چیز کو توڑ کر یا پھلانگ کر باہر آنا, نکلنا. تو فاسق اصل میں یہ اسلامی اصطلاحی معنوں میں اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر آنے والوں کو, اللہ کی حدود کو کراس کرنے والوں کو فاسق کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اصل میں. تو ایسے لوگوں کو پھر فاسق کہا گیا ہے. تو یہی لوگ فاسق ہیں. تو انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں, کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتاری ہے. یعنی ان پر اپنی کتاب کا التزام کرنا لازم ہے, یعنی اس کتاب کو امپلیمنٹ کرنا لازم ہے. اگر وہ لوگ اس کتاب سے روگردانی کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی لوگ فاسق ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر یہاں پر ہمارے بعد کوئی آگے آنے والی امت ہوتی تو ہمارے بارے میں کیا آتا ہے یہاں پر؟ پھر ہمارے بارے میں بھی ہوتی ہے قرآن کی آیت کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ پھر فاسق ہی کہلائیں گے نا, ظالم ہی کہلائیں گے, کافر ہی کہلائیں گے. اور آج کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے دینداروں کا, یا دین کو فالو کرنے والوں کا. یعنی دین کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے, اور جو لوگ دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ چھوٹے موٹے پیمانے کی حد تک ہی صحیح, ان کو تو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے, ایلین سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اور پلانٹ سے آئے ہوئے لوگ سمجھے, ہے نا, اجنبی بنا دیا گیا ہے ان کو. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کے احکام پر عمل کرنا یا قرآن کو فالو کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہی اسلام اجنبی تھا اور اجنبی ہو جائے گا, اور جو اسلام کو فالو کرنے والے ایکچوئل لوگ ہوں گے وہ بھی اجنبی ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ فتوب للغربا, غربا کا لفظ آتا ہے کہ غربا مطلب اجنبی, اپنے یہاں کا اردو کا غربا نہیں مطلب غریب غربا نہیں بلکہ عربی کا غربا یعنی اجنبیت. تو ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبی ہوں گے. تو اب آپ دیکھ لیں آپ معاشرے میں اجنبی ہیں یا نہیں ہیں. آپ سیدھا سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ کو کنجوسی کا تانہ دیں گے لوگ, آپ کو پتہ نہیں اور کیا کیا تانے دیں گے. اب اصل میں ایسا لگتا ہے نا, جیسے ہم جو اپنے سرکل میں ہیں تو لگتا ہے کہ اچھا کتنا اچھا ہے, دین فالو ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن جب ہم اپنے سرکل سے ایک قدم باہر نکال کر دیکھتے ہیں تو عقل دنگ اور حیران اور پریشان ہو جاتی ہے. ہماری دنیا بس اتنی ہی دنیا ہے. اور بچے ہمارے کہتے رہتے ہیں کہ امی آپ سعودی عرب میں ہیں نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہی اسلام ہے. پوری دنیا میں دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور واقعی میں یعنی ہم اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جگہ رکھا الحمدللہ کہ شریعت کو فالو کرنا بہت آسان ہے, دین کو فالو کرنا بہت آسان ہے, کچھ اسٹرگل نہیں کرنا پڑا الحمدللہ. لیکن آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو واقعی میں اسلام کو فالو کرنا کتنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور ایسے لوگ کیسے اجنبی ہو جاتے ہیں, یعنی اتنی بے حیائی عام ہے کہ کہتے ہیں کہ اب تو ویسٹرن کنٹریز میں بچوں کے ساتھ رہا ہی نہیں جا سکتا. جیسے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ میں بھی اصل میں بچوں سے ہی سنتے رہتی ہوں, مجھے خود میں اتنا زیادہ ہانے کے رہنا چاہیے واقف. پہلے بہت واقف رہتے تھے اخبارات کے ذریعے سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اب تو اخبارات بھی آنا بند ہو گئے کیونکہ میں اخبارات پڑھنا گوارا کرتی ہوں بنسبت فون پر پڑھنے کے, وہ پڑھنا کچھ پڑھنا معنی نہیں رکھتا ہے. تو بہرحال بچوں سے ہی پتہ چلتا رہتا ہے کہ کتنی انہیں اللہ ہی رحم فرمائے کہ جو تھا نا خوب وہی خوب تر ہوا. کہ اب ویسٹرن کنٹریز میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہومو سیکشوالٹی ہے کوئی بری بات نہیں, یہ معیوب نہیں ہے, کسی کے دو امی بھی ہو سکتے ہیں, کسی کے دو ابا بھی ہو سکتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. یعنی بہت ہی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کر, بہت زیادہ. تو کیسے ہم کریں گے آپ خود سوچئے. ابھی تو صرف مسلمانوں کے ہی اندر شریعت نافذ نہیں ہے, آگے نافذ کرنے کی بہت دور کی بات ہے. تو بہرحال انجیل والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں. یہ جو پہلے تورات میں تھے وہ احکامات اور انجیل میں جو احکامات تھے, اور قرآن میں بھی وہی بات ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اس کو اگر ہم صرف ہندوستان کے لیول پر دیکھیں تو یونیفارم سول کوڈ, کبھی آپ لوگ جو ہم لوگوں نے کیا تھا کورس کروایا تھا ورکشاپ شریعہ کورس ہم نے کروایا تھا شریعہ ورکشاپ, اس کے لیکچرز ویب سائٹ پر شاید اویلیبل ہیں, بہت معلوماتی ہیں. مطلب میں اس لیے نہیں کری ہوں کہ وہ ہماری طرف سے, اس وجہ سے نہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک اویئرنیس کے طور پر اس میں بہت سارے ان رپورٹس بھی شامل ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ شریعت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور شریعت کو اپلائی کرنا کتنا ضروری ہے. اور ہم مسلمان اپنے ہاتھوں ہی سے شریعت کا مذاق بنائے ہوئے ہیں یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نعوذ باللہ ایک طرح سے. تو کبھی موقع ملے اور آپ کے پاس خالی وقت ہے تو ضرور سنیے گا وہ لیکچرز, جس میں فقہ کی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کو نکاح طلاق وراثت وہ بھی سب سمجھ میں آ جائے گا ان شاء اللہ. بہت ہی یوزفل اور مفید معلومات ہیں اس میں الحمدللہ. تو بہرحال انجیل والوں کو بھی وہی کہا گیا تھا اور قرآن والوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے. تو ہم میں اور آپ کون ہیں, اہل القرآن ہیں ہم. یہاں پر اہل الانجیل کا ذکر آیا ہے نا, کیا لفظ آیا وہاں پر, تو یہاں پر وہی الفاظ آئے ہیں. اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں, اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں یعنی فاسق ہیں. تو اہل انجیل کو بھی یہ کہا گیا تھا. اب اس کے بعد کون ہے بتائیے, اہل انجیل کے بعد کس کو کیا کتاب عطا کی گئی ہے, کون لوگ ہیں اب؟ ایک تو اہل تورات ہیں, پھر اہل انجیل ہیں یعنی بنی اسرائیل ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, اور اب کون آتے ہیں, ہم آتے ہیں جی بالکل, یعنی مسلمان اہل قرآن. تو پھر اہل قرآن کو بھی کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں, کس کے مطابق فیصلہ کریں, اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ کریں. تو بہرحال یہ حکم عام ہے اور مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. اور ان تینوں آیت میں جو مختلف درجات ہیں یہ سب دراصل حق سے انحراف کی بات کی گئی ہے, کہ جو لوگ حق سے انحراف کرتے ہیں تو وہی ایسے ہوتے ہیں ظالم کافر اور فاسق. انسان کیا ہوتا ہے, پہلے فاسق ہوتا ہے, پھر جب اس سے گناہ ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ظلم کی حد تک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر وہ کافر بن جاتا ہے. تو انہیں جرم کی شدت انسان کو بتائی جا رہی ہے کہ ایک جرم کرتا ہے انسان, جیسے یہود نے کیا, یہود نے کیا کہتے کہ رجم کے حکم پر عمل نہ کیا, پھر ان آیتوں کو چھپایا تو یہ کفر ہوا, اور بنو نذیر نے بنو قریظہ سے ڈبل دیت لی تھی جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپس میں مسلمان دیت ہی نہ لیں, تو یہ عدل و انصاف کے خلاف تھا, تو یہ ظلم ہوا. اور اس سے بھی کم گناہ کا درجہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فسق ہوگا یا اس سے بڑا گناہ بھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فسق بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ کفر سے چھوٹا گناہ ہے. اور واقعی میں کفر سے تو چھوٹا ہے ہی. بہرحال یعنی فاسق انسان یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا, مسلمان رہتا ہے لیکن نافرمان ہو جاتا ہے, حد سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک. تو جرم جیسے جیسے انسان کرے گا, جیسے جیسے گناہ کی شدت ہوگی تو پھر وہ ویسے ویسا قرار پائے گا, ویسے ویسا جرم اس کا بڑھتا جائے گا. تو بہرحال ہم بھی یہاں پر کھڑے ہیں, ہم اپنے آپ پر ان آیتوں کو رکھ کر دیکھیں کہ آج ہم کہاں اور کس موڑ پر ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے کام کر رہے ہیں یا اللہ کی شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو آگے کی آیت دیکھیے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے, 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. پورا ہمارا جو شریعہ کورس کے جو پورا ورک شاپ تھا وہ اسی انہیں آیتوں پر بیس تھا اصل میں. وہ انزلنا اور نازل کی ہم نے, الیک طرف آپ کے, الکتاب کتاب, بالحق حق کے ساتھ, مصدقا تصدیق کرنے والی, لیما لیے جو, بین یدی درمیان دونوں ہاتھوں کے, اس کے, من الکتاب کتاب میں سے, وہ مہیمن اور نگہبان, علیہ اس پر, فحکم تو فیصلہ کر, بینہم درمیان ان کے, بیما ساتھ, جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے, ولا اور نہ, تتبع تو پیروی کر, احواءہم خواہشات کی ان کی, اما ہٹ کر اس سے, جو جا اکا آ گیا تیرے پاس, من الحق حق میں سے, لکل لیے ہر ایک کے, جعلنا بنائی ہم نے, منکم تم میں سے, شرعتن شریعت, ومن حاجا اور راہ امن, ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ, لجعلکم البتہ وہ کر دیتا تم کو, امتن امت, واحدہ واحد, ولیکن اور لیکن, لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو, فی ما اس میں, جو آتاکم اس نے دیا تم کو, فاستبقوا الخیرات تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں, الی اللہ طرف اللہ کی, مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا, جمیعا سب کا, فینبئکم تو وہ آگاہ کر دے گا تم کو, بیما ساتھ, جو کنتم تھے تم, فی ہی اس میں, تختلفون تم اختلاف کرتے. ترجمہ دیکھیے, روانی والا, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے, یعنی کون سی کتاب؟ یا قرآن, اور اس کی جامع و نگران بھی ہے, مہیمن. لہذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجئے, اور جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا, لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے, یعنی کون ایمان لاتا ہے. لہذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے, پھر جن باتوں میں تم نے اختلاف کیا ہے وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا. سبحان اللہ, بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور بہت کمزور ہیں. مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ, اور واقعی میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے قرآن کی آیتوں کا. ہم تو بہت ہی چھوٹے موٹے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت ہی تنکے کے بھی برابر نہیں ہیں ہم. جو بڑے بڑے مفسرین تھے وہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کا حق نہیں ادا کر سکتے. کیا بھلا ہم اللہ کی کتاب کے احکام کو اتنا کھول کر واضح کر کے بتا سکتے؟ نہیں. سبحان اللہ, اللہ کا کلام اس کی تاثیر ہی الگ ہے. یعنی ڈائریکٹ جو عربی میں ہم سمجھ سکتے وہ بالکل الگ ہوگا. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے مہیمنن, پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور پھر شریعت کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ پوری آیت کی بھی کمپلیٹ تفسیر ہو پائے گی. مہیمنن, یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں تو کچھ سلاسی ہوتے ہیں, کچھ ربائی ہوتے ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے روٹ ورڈ کے بارے میں, سلاسی اور ربائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ربائی میں سے ہے. مہیمنن, ہا یا میم نون, دو چشمی, ہا یا چھوٹی یا, میم اور نون, ربائی ہے یہ. ہا حیمنا یحیمنو حیمنتن، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا. محیمنن اسم الفاعل ہے، نگرانی کرنے والا، نگران. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب و محیمنا علیہ، تصدیق کرنے والی ہوتے ہوئے اس کی جو اس کے آگے ہے کتابوں میں سے، اور نگران ہوتے ہوئے ان پر. سبحان اللہ، تو قرآن محیمن بھی ہے واقعی میں. اور ایکچولی یہ لفظ عرب لوگوں میں کس لیے بولا جاتا تھا؟ یہاں پر صرف قرآن کے معنی بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ اگر مفردات القرآن دیکھیں گے یا جو علامہ راغب الاصفہانی کی ہے، اور یہ یا اگر آپ مترادفات القرآن دیکھیں گے، یا اگر اور دوسرے عربک ڈکشنری سے اردو جو ٹرانسلیشن ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہے میں نا ایکچولی ان عرب لوگ اس لیے کہتے تھے کہ جب مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، جب وہ کوئی دیکھتی ہے کہ اس کے بچوں پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، اس کو اپنے بچوں کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہیمنا کا لفظ آتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہیمنا کن معنوں میں. تو قرآن کیا ہے؟ محیمن ہے، یعنی جتنی پرانی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان سب کی اس میں حفاظت ہو گئی، اور ان ساری کتابوں کو اس میں جمع کر دیا گیا، یا ان ساری کتابوں کی جو مین اس کی جو تھیم تھی، یا جو پرانی کتابوں میں جو سارے احکامات تھے، یا ان کا جو لب لباب تھا، وہ سب قرآن میں آ گیا. الحمدللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. جامع اور نگران، یعنی کتاب کیا ہو گئی؟ ہر کتاب کی جامع، یعنی اس میں جمع ہو گئی ساری کتابیں، اور نگران، سب کی حفاظت بھی ہوگی. یعنی ابھی کتاب میں، یعنی قرآن میں کوئی تبدیلی ہی نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی قرآن میں تبدیلی کرے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کہ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ محافظت اور نگرانی کے لیے آتا ہے، شہادت اور امانت کے لیے آتا ہے، تائید اور حمایت کے لیے آتا ہے. حیمن الرجل الشیء، یعنی آدمی نے فلاں چیز کی حفاظت اور نگہبانی کی. حیمنۃ الطائرہ علی فراخہ، یعنی پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں لے کر محفوظ کر دیا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، انی دائن فہیمنو، یعنی میں دعا کرتا ہوں کہ تم تائید میں آمین کہو، یعنی میری مدد کے لیے تم آمین کہو. تو اسی سے لفظ یعنی ہمیان ہے، جسے اردو میں ہمیانی کہتے ہیں، یعنی وہ تھیلی جس میں آدمی اپنا مال رکھ کر محفوظ کرتا ہے. تو قرآن کو الکتاب پر محیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تمام جو بھی تعلیمات تھیں، حق کی تعلیمات جو پچھلی آسمانی کتابوں کے ذریعے دی گئی تھی، اس قرآن نے اس کو اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے. سبحان اللہ، وہ اس پر نگہبان ہے. اور ان معنوں میں بھی کہ اب ان کی تعلیمات جو برحق تھی، جو کہ چینج کر دی گئی تھیں، وہ قرآن میں جمع ہو گئی ہیں، اب یہ ضائع نہیں ہو سکتی، اور قرآن بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو کوئی حصہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا. تو قرآن ان سب کی تائید کرنے والا مؤید ہے، اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر جو اللہ کا کلام جس حد تک موجود ہے، باقی تو انہوں نے تحریف کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو تحریف کر دی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دی، قرآن سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور وہ ان پر گواہ ہے. اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر اللہ کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو ملاوٹ ہو گئی ہے، تو قرآن کی شہادت سے اس کو پھر چھانٹا جا سکتا ہے، ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے. جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کی بات ہے. سبحان اللہ، آپ بتائیے کہ قرآن کتنی بہترین کتاب ہے، کیونکہ اس میں سب کچھ جمع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی، محیمن ہے، جو محافظ ہے اور نگران بھی ہے، اور اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی ایسی حفاظت اور نگرانی جیسے ایک مرغی اپنے سب بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے، تاکہ کوئی پرندہ، یعنی چیل یا کوا وغیرہ، ان پر حملہ نہ کر سکے، وہ اپنے بچوں کو سردی سے بچاتی ہے. تو یہاں قرآن کو تمام کتب سماوی پر محیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلے کی تمام کتاب جو آسمانی کتابیں تھیں، سب کے مضامین آ گئے ہیں، اور یہ قرآن ان سب کتابوں کے لیے کسوٹی کے معیار کا کام دیتا ہے. تو انجیل اور تورات میں جو مضمون قرآن کے مطابق ہوگا، وہی ہم اللہ کا کلام مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے، اور جو قرآن کے خلاف ہوگا وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ انسانوں نے اپنے خود کی باتیں اس میں شامل کر دی ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو انجیل اور تورات وغیرہ ہے، اس میں بہت ساری ملاوٹ ہے. جی، تو یہ ربائی ورڈ تھا محیمن، حیمنا یحیمن. تو بہرحال پھر اس سے کیا پتہ چلے کہ قرآن کیا کرتی ہے؟ ہم نے قرآن نازل کیا آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ تصدیق کرنے والا ہے، جو اس سے پہلے کی کتابیں تھیں، اور محیمن بھی ہے، جو کچھ احکام اللہ نے نازل کیے تھے. سب پر، یعنی شریعت پر، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں رسول اکرم کو کہ اب آپ کسی اور کے مطابق فیصلہ نہ کریں. اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کریں گے تو پھر تو یہ حق نہیں ہوگا، یہ تو ظلم ہو جائے گا. اور ہم نے ہر نبی کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل بنائی ہے ہر امت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اور ایک ہی شریعت سب کے لیے نازل کر دیتا، لیکن نہیں، 100 سال پہلے کچھ اور چیزیں تھیں تو 100 سال کے بعد کچھ اور. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اصل میں، کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہے نا، کہ یہ جو زمانے کا اختلاف ہے اصل میں، بدلنا، چینجز، یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اصل میں، یہ خوبصورتی ہے، یہ تو حالات چینج ہوتے رہیں گے. تو لہٰذا شریعتوں کا فرق ہے. شرعتن، یہ شرع سے ہے، شین را عین، اور اس کی تشریح آپ وہی لیکچر میں ضرور سنیے گا، بہت ڈیٹیل میں اس میں میں نے بتائی ہوں الحمدللہ کہ شریعت کس کو کہتے ہیں. اور آپ لوگوں نے لفظ پڑھا ہے جب ہم سورہ بقرہ ہی میں ہے غالباً، اور سورہ مائدہ میں، جب مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں اوپر، شرعن، ٹھیک ہے، کہ جو اصحاب السبت کا جو واقعہ ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے غالباً، میں اگر بھول نہ رہی ہوں تو، جن لوگوں کو ہفتے کے دن تمام کاموں سے منع کیا گیا تھا، تو اس دن کیا ہوتا تھا، اسی دن، ہفتے کے ہی دن، مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں، تو اس کے لیے شرعا کا لفظ آیا ہے، ابھرنا، یعنی بالکل صاف واضح کوئی چیز نظر آنا. تو شریعت کا مطلب ہوتا ہے کہ صاف سچا سیدھا واضح راستہ. اور پہلے زمانے میں لوگ اس کو پانی کے پنگھٹ کے لیے استعمال کرتے تھے، کیونکہ پانی کا راستہ کون سا ہوتا تھا، پانی کا جو راستہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، آپ دیکھیں ایسے ہمارے گھروں کے جیسے وہ تو نہیں تھے نا، یعنی جو ٹیوب ویل ہے آج ہمارے گھر میں، اور آپ ٹیپ ذرا سا بٹن ٹچ کرتے ہیں بلکہ تو پانی آ جاتا ہے نا، آج کل تو سسٹم ہی آگے ہے، یا آپ ایک تھوڑی سی وہ اوپر اٹھاتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں تو پانی آنا بند ہوتا ہے اور یہ پانی آنا شروع ہوتا ہے، کتنا ایزی ہے آج ہمارے گھروں میں پانی آنا. یا بٹن آن کرتے ہیں تو پانی خود بخود فل ہو جاتا ہے اوپر جو ٹینک ہوتا ہے اس میں، کتنی آسانی ہے. پہلے تو پانی لانے کے لیے جانا پڑتا تھا، یا تو کنوؤں میں، یا ندی نالوں پر، یا پھر جہاں پر بھی پانی کی جگہ ہوتی تھی، جھیل وغیرہ. تو جو پانی لینے کا راستہ ہوتا تھا وہ واضح ہوتا تھا، ویل نون ہوتا تھا، اور شارٹ کٹ ہوتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پکی سڑک سے پانی لانے جائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جو آپ گاؤں اور دیہاتوں میں ابھی بھی جو عورتیں پانی لانے کے لیے جاتی ہیں تو وہ شارٹ کٹ وے یوز کرتی ہیں، ہے کہ نہیں، ایک پگ ڈنڈی سی بنی ہوتی ہے کھیتوں کے درمیان سے، جو آپ کو جلدی پانی کے راستے تک پہنچا دیتی ہے. تو اس پانی کے پنگھٹ کو کہا جاتا تھا یہ شرع یا شرع یا شریا، اس طرح سے. تو بہت ہی ویل نون راستہ ہوتا تھا. تو اور پانی کس کی علامت ہے اصل میں، زندگی کی علامت ہے نا، پانی کس کی علامت ہے، ہر چیز کس سے زندہ رہتی ہے، ہر چیز کس سے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے، جو لکوڈ چیز ہے اس سے پیدا کی ہے. تو بہرحال جو پانی کا راستہ ہے وہ ویل نون ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، شارٹ کٹ ہوتا ہے، یعنی بہت گھوم پھر کر نہیں جانا پڑتا، اور پانی زندگی کی علامت ہے. تو شریعت کیا ہوئی اصل میں، پھر آپ بتائیے شریعت کس چیز کی علامت ہے. اگر آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں تو مطلب آپ زندہ ہیں، زندگی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اصل میں شریعت، یعنی زندہ لوگوں کی نشانی ہے. اور قصاص میں ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے، قصاص میں ہی زندگی ہے تمہارے لیے اے عقل والو، سبحان اللہ. تو شریعت کو فالو کریں گے تو سمجھے ہم زندہ ہیں، اگر شریعت کو فالو نہیں کرتے تو سمجھے ہم مردہ ہیں، ایسا سمجھے. تو الحمدللہ یہ جو شریعت ہے وہ اللہ کی نازل کردہ ہے، اور اس میں عین ہمارے لیے بہت بھلائی ہیں، بہت فائدے ہیں. کوئی اگر اس پر آبجیکشن لیتا ہے تو وہ بے وقوف اور نادان ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے سمجھے، یا پڑھا لکھا جاہل ہو سکتا ہے کوئی شخص جو شریعت کا انکار کرتا ہے یا شریعت کو شدید کہتا ہے. اگر تو شریعت جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہے، اور جو انبیاء لے کر آئے ہیں، یعنی جو صحیح حدیث سے ثابت ہے احکامات، وہ بھی شریعت ہیں. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں مل کر شریعت بنتی ہے، ایک اکیلے قرآن سے شریعت نہیں بن سکتی. نبی کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہر بات قرآن میں، ہر بات کتاب میں نہیں ڈالی جا سکتی، نازل نہیں کی جا سکتی. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نبی خود اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اور ایسے کئی واقعات، کئی آپ کو مثالیں مل جائیں گی قرآن میں خود اور احادیث میں خود الحمدللہ. قرآن میں آپ دیکھیں نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کتنے ٹائم پڑھنا ہے وہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے، ہے نا. پھر نماز میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ نماز اگر پڑھنی بھی اگر 5 وقت بھی پڑھنی ہے تو کتنی پڑھنی ہے، فجر میں کتنی پڑھنی ہے، ظہر میں کتنی پڑھنی ہے، عصر میں کتنی پڑھنی ہے، مغرب میں کتنی، عشاء میں کتنی، ہے نا. پھر اسی طرح سے زکات کا حکم تو ہے قرآن میں، لیکن زکات کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس چیز پر دینی ہے، اور کس صورت میں دینی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر حج کا ہمیں حکم تو ملتا ہے کہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، لیکن کب ہوگا حج فرض، تو وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلے کہ صرف حج کے مہینوں ہی میں ہم حج کر سکتے ہیں. اور حج کے سارے جو ارکان ہیں وہ کون ہمیں بتاتا ہے؟ قرآن میں تو ہمیں کہیں نہیں پتہ چلتا کہ اچھا مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ڈیٹیل میں. شارٹ میں ہمیں بتایا گیا قرآن میں، اس کی ڈیٹیل ہمیں کون بتاتا ہے؟ رسول بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے یعنی نماز ہو گیا، روزہ، رمضان کے روزے فرض تو ہیں لیکن کب کھانا پینا بند کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کی ڈیٹیل. روزے میں ہمیں کیا کیا نہیں کرنے ہیں، قرآن اور صحیح احادیث، یہ دو چیزیں مل کر شریعت بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ شر اتم و منہاج، منہاج منہج سے ہے راہ عمل. تو راہ عمل یعنی عمل کر کے کس نے دکھایا؟ تو یہاں پر تقریباً میجورٹی آف مفسرین کا یہ اوپینین ہے کہ منہاجا مطلب منہج، یعنی رسول اللہ کا راستہ، رسول اللہ کا طریقہ. ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں کہ شر اتم و منہاجا ہر رسول کا طریقہ تھا، ہر رسول نے اپنی امت کو اپنے عمل کر کے دکھایا. تو شریعت میں فرق رہا ہے، یعنی سب انبیاء کا جو دین تھا، جو امتیں جس دین کو فالو کرتی رہیں وہ تو ایک تھا، لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں. اور دین سے مراد جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں، جیسے کہ صرف ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننا، اسی کو رازق سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اسی کے لیے عبادت کرنا، اسی سے مدد مانگنا، اور اللہ اور اس کے رسولوں کی پوری طرح اطاعت کرنا، اور آخرت کے دن پر اور جو بھی کچھ اعمال آپ نے کیے ہیں اپنے، اس کی جزا اور سزا پر یقین رکھنا، یہ سب دین تھا. اور شریعت وہ احکامات ہیں جو اس رسول کے دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے رہے ہیں. یعنی تمام امتوں کو نماز کا حکم تو تھا لیکن نماز کا طریقہ کار الگ الگ تھا، زکوٰۃ کا حکم تو تھا لیکن زکوٰۃ کی جو کوانٹیٹی تھی یا جو اس کا ریشو تھا وہ الگ الگ تھا، روزے کا حکم تھا لیکن روزہ ہو سکتا کچھ اور طریقہ رہا ہو روزے کا، یعنی ہو سکتا مغرب تک نہ ہو عصر تک ہی روزہ ہو، یا ہو سکتا مغرب تک نہ ہو عشاء تک روزہ رہا ہو. تو نمازوں کی تعداد اور ترکیب، نمازوں میں فرق، اسی طرح جو نصاب زکوٰۃ تھا اس میں فرق، اور روزوں کی تعداد میں، جیسے ہو سکتا پہلی امتوں کو ایک مہینے کے روزے نہ رہے ہوں، دو مہینے کے رہے ہوں، ہے نا، یا ہو سکتا 15 دن کے رہے ہوں، ہم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ دیکھیں بھائی بہن سے نکاح جائز تھا لیکن یہ اضطراری امر تھا کیونکہ وقتی تھا، وہ کیونکہ اس وقت یعنی نسل انسانی کو بڑھانا تھا، بعد میں حرام ہو گیا جب اس کی ضرورت نہ رہی. پھر امت مسلمہ سے پہلے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ 100 بیویاں تھیں لیکن امت مسلمہ میں 4 تک اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا. ایسی بہت سارے جو شریعتیں ہیں یعنی جو احکامات ہیں وہ مختلف رہے ہیں، جیسے سجدہ تعظیمی ہے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہو سکتا سجدہ تعظیمی جائز رہا ہو لیکن امت مسلمہ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. تو بات امید سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ امتیں بنائی، چاہتا اللہ تعالیٰ تو سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتا، اور پورے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی جیسے لوگ رہتے، ایک ہی جیسی شریعت رہتی اور سارے احکامات ایک جیسے رہتے، لیکن تبدیلی انسان کو بھی پسند ہے. ہم سب جانتے ہیں ایک بیڈ شیٹ تو ہم 8 دن سے زیادہ یا 6 دن سے زیادہ ایک بیڈ شیٹ نہیں رکھ سکتے، ہم کیا کرتے ہیں فوراً چینج کر لیتے ہیں. اور جب ہم چینج کرتے تو دیکھیں چینج ہم کو کتنا پسند آتا ہے، پہلے ہو سکتا ڈارک کلر کی تھی اب لائٹ کلر کی آپ نے بچھائی تو آنکھوں کو منظر بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ گھر کی سیٹنگ چینج کرتے رہتے ہیں. ایک ہی قسم کا کھانا روز ہم نہیں کھا سکتے، ڈفرینٹ ہر وقت ہر دن ہم کو ڈفرینٹ کھانا چاہیے ہوتا ہے، ہے نا. تو تبدیلی جب ہم ایک روز مرہ کی زندگی میں، ایک چھوٹی سی زندگی میں ہم سیم چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ زمانہ جو اتنا سال ہر سال سے چلتا آ رہا ہے، کروڑ ہر سال ہو چکے ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں اختلاف رکھا ہے، یعنی چینجز ہوتے رہتے ہیں دن اور رات کے آنے جانے میں، اختلاف میں، بول چال میں، نسلوں میں، رنگ میں، نقشوں میں فرق ہے، سب مختلف چیزیں ہیں ساری کی ساری ہم دیکھتے ہیں. یہ انسان کی اس کا امتحان بھی تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے، کون اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے. لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو جو کچھ اس نے عطا کیا تم کو، فیما آتاکم، تو پس تم کیا کرو، فاستبقوا الخیرات، ہمیں کیا کرنا ہے اصل میں، مین ہمیں دیکھیں ہمیں فوکس کس پر کرنا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، کیونکہ ہم کو پلٹنا کہاں ہے، واپس جانا کہاں ہے اللہ کی طرف، وہاں کیا چیز ہمارے کام آئے گی آپ بتائیے. ہمارا یہ حسب نسب کا اعلیٰ ہونا، یا مال و دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہونا، یا خوبصورتی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہونا، یہ چیز کام آئیں گے ہمارے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. وہاں تو بلال حبشی سب سے سپیریئر کہلائیں گے سبحان اللہ، حالانکہ کون تھے؟ وہ غلام تھے جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی کفار مکہ کے نزدیک. ہنس رہے تھے لوگ کہ ابو بکر کیسے نادان ہے کہ اتنے دام دے کر ایسے عجیب سے غلام کو خرید لیا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک اس غلام کی کیا قیمت ہے. جو حبشی سمجھے جاتے تھے جنہیں بالکل ان لوگوں کو کوئی ان کی ویلیو نہیں تھی وہاں پر مکہ میں. لیکن سبحان اللہ, تو ہمارے کیا کام آئے گا؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا نیکیوں میں, تو اس پر ہم فوکس کریں. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل انسان کو قوت تمیز دی ہے, قوت ارادہ, قوت اختیاری دی ہے, اس لیے کہ وہ اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ سکے. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کون رسولوں کی اطاعت کرتا ہے, کون ان کی فرما برداری کرتا ہے, اور کون ان سے روگردانی کرتا ہے, کون نافرمانی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ دیکھیں انسانوں کو جو قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ جاندار دوسرے جانوروں کو بھی دے دیتا, لیکن جانوروں کو وہ قوت نہیں ہے جو ہمیں ہے انسانوں کو دی ہے. اسی لیے ہم پر اطاعت ہم پر فرض ہے, اور ہم کو مجبور اور پابند بھی نہیں کیا گیا ہے, ہم کو آزادی دے دی گئی ہے, اب ہم جو چاہیں ایکسیپٹ کریں. تو کوئی امت میں اختلاف واقع نہ ہوتا, لیکن اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا دار العمل اور دار الجزا کا, یا پھر جزا اور سزا کا. تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا, یہ آزمانے کی جگہ بنایا. اگر یہ آزمانے کی جگہ نہ ہوتی تو جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہو سکتا تھا. تو اب انسان کا کام کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت دی ہے, قوت ارادہ, قوت اختیاری اور سمجھ اور فہم کی قوت, وہ اس کا صحیح استعمال کر کے اس کو صحیح راستے پر لگائے, اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے, اللہ کے احکامات کو مانے, اللہ کی آیات اور اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی احکامات, اس میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہ کرے, من مانی اپنی مرضی کے کام نہ کرے, بلکہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے, نیکی کے کام کرے, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے, تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے, ورنہ اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ تھا ان تمام آیات کا خلاصہ. اور جو بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے فاستبقوا الخیرات, کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ, کیونکہ الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو لوٹنا ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اور ہمیں اس وقت فینبئکم کو ہمیں بتا دیا جائے گا, ہمیں خبر دے دی جائے گی, ہمیں آگاہ کر دیا جائے گا جن چیزوں میں ہم اختلافات کر رہے تھے, جو بلا وجہ کے اختلافات میں پڑے ہوئے تھے, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. صحابہ کے دور میں تھوڑی تھے کوئی یہ سارے اس طرح کے فرقے اور گروپ, وہ تو بس اسلام کو فالو کرنے والے تھے, سچے مسلمان تھے. بس ہم بھی سچے بس ایک مسلمان رہیں, ہمارا کوئی نام نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم حنفی تھے کہ شافعی تھے, مالکی تھے کہ حنبلی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ پوچھے گا کہ تم سچے فرما بردار مسلمان تھے یا نہیں تھے, یکسو فرما بردار مسلم, ہمیشہ سر جھکانے والے اللہ کے حکم کے آگے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے والے بنے, اور جو شریعت ہے اس کو نافذ کرنے والے بنے, اس کو امپلیمنٹ کرنے والے بنے. جتنی بھی ہماری کوشش ہے, دامے درمے سخنے, چاہے چیوٹی کی رفتار ہی سے کیوں نہ ہو, لیکن کل کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کہہ تو سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی. کم از کم ہمارا نام کوشش کرنے والوں میں تو شامل ہوگا نا, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں میں نہ ہو ہمارا نام. بس آپ کی بھی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول کرے جو آپ لوگ وقت دیتے ہیں, اور اس کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. میں وہ لنک بھجواؤں گی شریعہ ورک شاپ کی, آپ لوگ اس کی لیکچر ضرور سنیے گا, بہت زیادہ اس میں معلومات ہے. آپ کے بہت سارے وراثت کے مسائل بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ اس کو سنتے ہیں تو. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.